www.irctk.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ഈ ആയ മുബാറക്ക് ഹദീസ് പാക് ആപ്പനെ റമദാന ബാർ ബാർ സുനി ഹ ഇൻ ദോനോ ചീസോ കോ പേഷ് കരനേ കാ മക്സദ് യേ ഹ کہ ہم رمضان کے مہینے کے جو ثمرات اور نتائج ہیں ان پر کچھ غور کر لیں. اللہ رب العزت نے جو پورا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس کے مقاصد کے حصول کے تعلق سے کچھ غور و فکر کر لیں. کتب علیکم الصیام کا مرحلہ رمضان کے مہینے کے جانے سے گزر چکا ہے، لیکن لعلکم تتقون جو رمضان کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے اور مقصد صوم ہے، یہ پورا سال جاری اور قائم رہے گا. پورا سال یہ غور و فکر کرنا ہے کہ تقوی حاصل ہوا یا نہیں، کیونکہ تقوی ایک اتنی جامع حقیقت ہے کہ ہر چیز کی صلاح اور بہتری تقوی پر قائم ہے. دنیاوی کامیابیاں، اخروی کامیابیاں، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت، تقوی ہی پر قائم ہے. تو یہ ثمرہ اور نتیجہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے, اس پر غور و فکر ہوتا رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو شخص روزے کی حالت میں قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوک پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. قول زور, ہر وہ بات, ہر وہ قول, ہر وہ بول جو شریعت کے خلاف ہو, اور عمل زور, ہر وہ عمل, ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو. اور یہی تقویٰ ہے. لیکن یہ پرہیز روزے تک محدود نہیں ہے, یہ تو آپ کی تربیت کی گئی ہے کہ ایک مہینہ بہت ہوتا ہے ایک شخص قول زور چھوڑ دے, عمل زور چھوڑ دے اور پورا مہینہ اس پر قائم رہے تو وہ مستقل قول زور اور عمل زور کو چھوڑ سکتا ہے. شریعت کے مقاصد میں یہ بات ہے. یہ سارا اہتمام رمضان تک محدود نہ رہے بلکہ لعلکم تتقون, جو ایک مستقل ثمرہ ہے, یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور تقوی کے حصول پر ہی تمہاری کامیابی کا انحصار ہے. اور سارے فضائل تقوی ہی پر قائم ہیں. قرآن کا آغاز ہدل للمتقین سے ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی وحی متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اور فضیلت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ہدایت کا حصول تقوی پر قائم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو اللہ رب العزت کے ساتھ, خشیت اور انابت کا تعلق جوڑ دو, تو ہم تمہیں فرقان دے دیں گے. یہ ہدایت ہی کی ایک صورت ہے, تمہیں فرقان مل جائے گا. یہ فرقان فرق سے ہے, حق و باطل میں فرق, صحیح اور خطا میں فرق, توحید اور شرک میں فرق, سنت اور بدعت میں فرق. ورنہ بیشتر لوگوں کے عقیدے, ان کے مناہج, ان کے اعمال, اقوال مشبوہ ہو چکے ہیں. اور یہ تمیز مٹتا جا رہا ہے. لیکن اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ہدایت پر قائم رکھے گا اور فرقان جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے ہدایت کا, توحید کی ہدایت, عقیدے کی ہدایت, اور منہجی امور میں ہدایت, سیاسی امور میں ہدایت, لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے یا توڑنے کے جو قواعد ہیں ان کی ہدایت. یہ سب توحید کے اصول ہیں. عمل کی ہدایت, کاروبار میں ہدایت, یہ ہر چیز بنیاد ہے. ایک تاجر اگر شرعی قواعد کا اہتمام نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, التجار ہم الفجار, سارے تاجر فاجر ہیں. اس میں آپ سوچیں جو تنبیہ کا انداز ہے, سارے تاجر فاجر ہوتے ہیں. یعنی تجارت ایک ایسا راستہ ہے جس میں فسق و فجور کی بنیادیں انسان بڑی آسانی سے دولت کے لالچ میں اپنا لیتا ہے, اور کبھی کبھی ایک کاروباری معاملہ ساری نمازوں کو, روزوں کو, حج و عمرے کو, جہاد کو برباد کر دیتا ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے, جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, بیعینہ کا معاملہ کر لیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ کاروباری شکل ہے بیعینہ, اس کو سود قرار دیا گیا ہے. جس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو رقم کی ضرورت ہے اور وہ کسی دکاندار کے پاس جائے اور اس کے مال کا ادھار سودا کر لے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہی مال اس کو نقد بیچ دے کم قیمت پر. یہ بیعینہ ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کر لیا تو ام المومنین نے فرمایا تھا کہ اے زید, اگر اس سودے پر قائم رہو گے تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, عمرے کیے, جہاد کیے, سب برباد ہو گئے. اور یہی تاجر اگر صحیح ڈھنگ سے معاملہ کرے اور استقامت کے منہج پر قائم ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ وہ تاجر جو تجارت میں سچائی, صدق اور امانت ان دونوں بنیادوں کو قائم رکھتا ہے اور پوری تجارت میں ان قواعد کا فہم رکھتا ہے اور عملی طور پہ اپناتا ہے, تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے متقین کو سارے امور میں, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, خرید و فروخت میں. ہدایت کی بنیادیں کیا ہیں وہ اللہ عطا فرماتا ہے. سیاسی امور کی بصیرت آج بہت کم لوگوں کو حاصل ہے, اور اس ملک کی مظلومہ سیاست کو, اس میں شمولیت کو ایک بڑے حرص اور شوق کے تناظر میں قبول کیا جاتا ہے. شہرت, منصب اور عہدے کی محبت اور مال و دولت کی لالچ, اس میں عقیدے کے, توحید کے اور پیغمبر اسلام کی سنت کے ساتھ وفا کے تمام رشتے پامال کر دیے جاتے ہیں, اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. حالانکہ شریعت میں بڑی ہیبتناک تنبیہات موجود ہیں کہ ایک انسان اپنا سارا دن تقوی اور شریعت کے زیر سایہ گزارے، یہ اس کی عافیت کا سامان ہے. صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، طویل حدیث ہے لیکن اس کے آخری دو جملے جس میں ہر انسان کی معاد اور اس کی عاقبت کا ذکر ہے، کامیابی اور ناکامی کے تعلق سے ہر انسان کی تصویر ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والقرآن حجت لک او علیک وکل الناس یغدو فباع نفسہ فمعتقها او موبقها. ہر شخص سن لے کہ قرآن یا اس کے حق میں حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے. اس کے حق میں حجت کا معنی یہ ہے کہ قرآن اس کی بخشش اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور خلاف حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہی قرآن تمہاری بربادی کا پیغام بھی بن سکتا ہے. من جعل القرآن امامہ یقودہ الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ یسوقہ الی النار. جو قرآن کو آگے رکھ لے اور خود اپنے آپ کو پیچھے لگا دے، چلا دے، تو یہ قرآن جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا. اور جو قرآن کو پیچھے رکھے اور اپنی خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے تو یہ قرآن جہنم کے داخلے تک اس کو ہانکتا رہے گا اور اس کو ہانک ہانک کر جہنم میں داخل کرے گا. یہ سب کی تصویر ہے. ہر شخص قرآن یا تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت. ہر شخص سوچ لے کہ اس کا تعلق بالقرآن کیسا ہے. کیا صحابہ کرام جیسا ہے؟ اور وہی کامیابی کا دینا ہے. صحابہ کرام کا تعلق بالقرآن قرآن پڑھنے کی صورت میں تھا، یاد کرنے کی صورت میں تھا، فہم اور عمل کی صورت میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم القرآن و تم العمل. مکمل قرآن کے نزول کے ساتھ ہمارا عمل بھی مکمل ہو چکا تھا. قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ روز اول اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو دل کی کائنات میں انقلاب آ سکتا ہے. ہمارے اندر یہ تبدیلی ہے، انقلاب ہے. یہ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جبکہ جنگ بدر میں وہ قیدی تھے پہلی بار قرآن سنا. کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ابا اجداد ہمیں نبی علیہ السلام سے ڈرایا کرتے تھے، ان کے قریب نہ جاؤ، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور ہم ڈرتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے. آج مجبوراً بدر کے میدان میں مشکیں کسی ہوئی اور پڑے ہوئے، مغرب کا وقت ہو گیا، رسول اللہ سے جماعت کرائی، سورہ طور کی تلاوت کی، ذالک اول ایمان بقر قلبی. یہ تلاوت کیا تھی؟ ہمارے دلوں میں ایمان کا پہلا جھونکا تھا. ہم نے اللہ کی وحی سنی اور دلوں کی یہ خشک اور بنجر زمین شاداب ہو گئی. یہ پہلا تعلق ہے خالق کائنات کی وحی کے ساتھ. رمضان میں ہم نے پورا پورا قرآن سنا ہے، پڑھا ہے الحمدللہ. غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو قلبی کیفیت ہے اس میں کیا تبدیلی ہے؟ صحابہ کرام کا تعلق القرآن کیا تھا؟ نبی علیہ السلام پر وحی نزول تھی اور صحابہ کرام کیفیت بھانپ جاتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نزول وحی کے موقع پر نبی علیہ السلام پر ثقل اور ایک بوجھ طاری ہو جاتا، شدت کی سردی میں آپ پسینے سے نہا جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اور ناک سے اس تیزی سے سانسیں نکلتی جیسا کہ سویا ہوا انسان خراٹے لے رہے ہیں. ایک دن وحی کے نزول کے موقع پر ایک صحابی کی ٹانگ نبی علیہ السلام کی ٹانگ کے نیچے رہ گئی، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. صحابی نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ آج یہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا ثقل اور بوجھ. اور صحابہ کرام پھر انتظار کرتے کہ جب یہ کیفیت ختم ہوگی تو خالق کائنات کا پیغام اللہ کے پیغمبر ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. سراپا اشتیاق بن جاتے، نبی علیہ السلام وہی سناتے. پھر صحابہ کا اگلا انتظار یہ ہوتا کہ پیغمبر علیہ السلام اس پر عمل کیا کرتے. وہ عمل، اس وحی پر عمل. پھر صحابہ اس عمل کو لے لیتے. یہ کیسے باسعادت لمحات ہیں اور لحظات ہیں، وحی کے نزول کا مشاہدہ، استادہ وحی کو سننا، وحی کے فوراً بعد پیغمبر علیہ السلام کے عمل کو دیکھنا، پھر اس عمل کو اختیار کر لینا. یہ تعلق بالقرآن، یعنی فہم قرآن اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کے عمل کی اساس. یہ سارا تعلق ہمیں حاصل ہے، ہم اس قابل ہیں کہ یہ قرآن پاک جنت کے داخلے تک ہماری قیادت کرے. یہ ہر انسان کی تصویر ہے کہ قرآن یا تیرے خلاف حجت ہے یا تیرے حق میں حجت ہے. اپنے تعلق کی بنیادوں کو پرکھو اور چیک کرو. یہاں کوئی فرد بشر مستثنا نہیں، کوئی مستثنا نہیں. اور اگلی بات، کل الناس یغدو، ہر شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح کے وقت. نکلنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک استعارہ اور محاورہ ہے، کیونکہ کام کاج کے لیے ہر شخص نکلتا ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے نکلتے ہیں. تو اسی نکلنے سے یہ استعارہ لیا گیا، ہر شخص نکلتا ہے، نکلے یا گھر پڑا رہے. فبائع نفسہ، اور ہر شخص ہر روز اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. اس کا وہ بیچنا اور سودا کرنا حق کے لیے ہو یا باطل کے لیے. اور جب دن گزرتا ہے تو معتقها او موبقها، کچھ لوگ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے نفس کو برباد کر چکے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہر شخص کا ذکر، کوئی مستثنا نہیں. یہ سودے روز ہوتے ہیں، نفس روز بکتا ہے. جہنم سے آزادی یا جہنم کی بربادی، دونوں میں سے ایک مقام ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے روز. تو پھر اپنے آپ کو پرکھو. اور جو تقویٰ کا محور ہے اس پر اپنے آپ کو پیش کرو. ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، روزانہ ہم نکلتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، زبانوں پر کیا کچھ آتا ہے، کیا ہمارے سیاسی علائق ہیں، ان میں اشتراک کی کیا صورتیں ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ہر روز کے لیے ایک غور کی دعوت ہے، فکر کی دعوت ہے. ہر انسان کی تصویر یہاں دکھائی دے رہی ہے. تو اپنے آپ کو دیکھو، کہاں فٹ ہوتے ہو. تو رمضان کے گزرنے سے
اس میثاق کو لپیٹنا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے نتائج پر غور کرو کہ یہ تقوی اس کے ساتھ کیسا تعلق قائم ہوا. بدل للمتقین، اتنی بڑی دولت اور نعمت اور فضیلت کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. جو تقوی کما چکے ان کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ رب العزت ہدایت کے خزانے عطا فرماتا ہے، لیکن کنہیں؟ جن کے قلوب و اعمال، جن کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے متعین ہوتا ہے. یہ تقوی کے فائدے، بے شمار فائدے. ان اولیاؤہ الا المتقین، اللہ کے ولی صرف متقین. اللہ کا قرب، اس کی ولایت، ان اللہ يحب المتقین، اللہ کی محبت متقین کے لیے. اور یہ محبت اس تقرین پر منتج ہوگی، یوم محشر المتقین الى الرحمن فقدا، جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر. اور کچھ ایسے بھی مجرم لوگ ہوں گے جو اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور اپنے سر کے بل چلتے ہوئے ہیں. کیا ان کے جرائم ہوں گے اور کیا ان کی بدعمالیاں ہوں گی اور کیا ان کی معصیتیں اور گناہ ہوں گے کہ سر کے بل چلتے ہوئے ہیں. لیکن متقین کی تقریم کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو وفد کی صورت میں پیش کرے گا. وفود جو ہوتے ہیں وہ سب سے مہنگے اور قیمتی مہمان ہوتے ہیں. وفود کے دورے بڑے اہم ہوتے ہیں، تو کیسے کیسے لباس فاخر ان کو پہنائے جائیں گے اور کس طرح وفد کی صورت میں عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے. یہ اہل تقوی سے محبت کی ایک نشانی. انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العزت نیکیاں متقین کی قبول کرتا ہے. سلف صالحین اس آیت کو پڑھ کر رویا کرتے تھے، وہ سمجھتے کہ تقوی ہم نے کمایا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں کیا، اور پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی. امام رجب نے بعض علماء سلف کا یہ قول نقل کیا ہے، اگر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خبر مل جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو میں موت کی تمنا کروں گا. بس سجدہ قبول ہو گیا. اور کسی بھی نیکی قبولیت یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی پہچان. اور تقوی ہی سارے مخادن کا، فضائل کا، رغائب کا محور. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، تقوی اختیار کرتا ہے اللہ نے اس کو مخرج دیتا ہے، ہر مشکل سے نکالتا ہے. یہ دنیا کی مشکلات تو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، کاروباری مشکلات، کوئی مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فقر کا سامنا ہے، یہ معمولی مشاکل. لیکن جو مرنے کے بعد مشکلات ہیں ان سے نکالنا یہ سعادت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ قبر کی مشاکل سے نکالتا ہے. قبر بعض بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے، جب تک برزخ کا عالم قائم ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مخرج مہیا کرتا ہے. اور تقوی یہاں کام آتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب قبر میں اتارے گئے، نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ لقد ضاق القبر علی حاضر عبد صالح، اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی، اس کو قبر نے دبا لیا تھا. حتی اختلفت اضلاعہ، اس کی پسلیں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی، قبر نے بھیج لیا، دبا لیا. ثم فرج عنہ، پھر اللہ نے تفریج دے دی اور قبر کو کھول دیا، کشادہ کر دیا، نعمتیں عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت مخرج مہیا کرتا ہے، آسانیاں عطا فرماتا ہے تقوی کی برکت سے. اس کے اسباب معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں بہت بڑا شاہد عدل ہے کہ متقین بالآخر کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخرج مہیا کرتا ہے. جیسی بھی مشکل گھاٹی ہو تقویٰ کی برکت سے چھٹ جاتی ہے. یہ تقویٰ کے فوائد. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں چونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, بڑی خوفناک اور ڈراؤنی حقیقت ہے, لہذا تم تقویٰ پیدا کر لو, یعنی بچاؤ کی یہی صورت. وتثبتوا فإن خیر الزاد التقویٰ. زاد راہ تیار کرو آخرت کا, اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو اب یہ غور کا مقام ہے کہ یہ ثمرات ہم نے سمیٹے. ہمارا موسم رمضان گزرا, ہم نے روزے رکھے, رمضان کی عبادتیں کی, یہ ثمرات حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اصل ہم نے تقویٰ کمایا یا نہیں کمایا؟ اس رمضان کے مہینے کو ایک درسگاہ کے طور پہ لیا یا نہیں؟ ایک ایسی درسگاہ جو تقویٰ کے تعلق سے ہماری تربیت کر جائے اور مستقل ہم اس مقام پر فائد ہو جائیں. کتب علیکم الصیام کا مرحلہ ایک ماہ تک محدود ہے, لیکن لعلکم تتقون کی تربیت کا مرحلہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. رمضان کی حالت میں گناہوں کو چھوڑنا, زبان کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, دیگر اعضاء اور جوارح کی ہدایت تربیت کی گئی تاکہ آپ آئندہ بھی اس کے عادی ہو جائیں. یہ نہیں آپ سارے کے ساتھ میں دیکھ دیں, پھر وہی روٹین, وہی گناہ, وہی ترک صلات, نہ نمازوں کی پرواہ, نہ قرآن کی فکر. نہیں, ایسا کرو گے تو ساری نیکیاں برباد, رمضان کے روزے برباد. اور ایسا انسان الٹا اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے کہ اس نے خالق کائنات کے انعامات کی قدر نہیں کی. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا انعام ہے, اور یہ شخص اتنا بے قدرہ کہ ساری چیزیں فراموش کر گیا. تو لعلکم تتقون کی حقیقت پر غور کرو, اس نتیجے کو اپنے اندر پیدا کرو. یہ سارا ہی آخرت میں کام آنے والا ہے, بلکہ دنیا میں بھی. یرزقہ من حیث لا یحتسب. انسان تقوی اختیار کرے گا, ایسے مقام سے روزی دوں گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تم دن بھر ٹکرے مارتے رہتے ہو اپنے امور تجارت میں, اور گھاٹے کی جگہ کچھ نہیں ملتا. اگر تعلق دلنا ہو خشیت کے ساتھ, انعامت کے ساتھ, پوری پرہیزگاری کے ساتھ, گناہوں سے, معصیتوں سے, تو اللہ تعالیٰ روزی کے خزانے کھول دے گا. ایسے مقام سے روزی دے گا کہ بندے کے وہم و گمان اس کے تصور سے ہٹ گئے. بہت سے اعمال ہیں جن سے تقویٰ کمایا جا سکتا ہے. ماہ صیام کے سارے اعمال حصول تقویٰ پر منتج ہوتے ہیں. روزے ہیں, قیام ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, صدقات ہیں, بلکہ صدقات کا مرحلہ بڑا عظیم ہے. بس جنب الاتقى الذي يؤتي ماله. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کو اتقا کہا ہے. اتقا, ایک متقی ہوتا ہے, ایک اتقا ہوتا ہے. متقی کا معنی تقویٰ والا, اور اتقا کا معنی سب سے بڑا تقویٰ والا. یہاں سب بیٹھے ہیں. اتقا کوئی ایک ہو سکتا ہے سب سے بڑا متقی؟ اس پوری مسجد میں لوگ موجود ہیں, سب سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ, جو اپنا مال خرچ کرے, یہ تزکہ اور مال خرچ کر کے پاک ہو, اپنے مال کو پاک کرے, خود پاک ہو, تزکیہ کے اصول حاصل کرے. یہ حصول تقویٰ کی بنیادیں ہیں. میرے بھائیوں, حصول تقویٰ کے لیے اپنے پروردگار کی رقابت کو بھی ذہن میں رکھو کہ وہ رقیب ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اور ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں. ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر قول کو سن رہے ہیں، بلکہ نفس اور دل میں آنے والے جو خیالات ہیں انہیں ظاہر کرنا چاہیں یا نہ چاہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اس کا علم اللہ اکبر. امام بحثی رحمہ اللہ نے اسماء و صفات میں ایک حدیث ذکر کی ہے اللہ کے علم کے بارے میں، پہلے زمین و آسمان کی مسافت کا ذکر کیا. زمین و آسمان کے مابین 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت ہے. ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا ہی فاصلہ ہے. ہر آسمان کی کثافت 500 سال کی ہے. اس طرح زمین ہے، ایک زمین سے دوسری زمین 500 سال کا فاصلہ، ہر زمین کی کثافت 500 سال کی. فرمایا کہ ساتویں آسمان سے اگر ایک تنکا پھینکا جائے اور وہ ساتویں زمین میں آ کر گرے تو اللہ کو اس کا گرنا معلوم ہے. کوئی چیز مخفی ہو جاتی ہے. کوئی ہے ایسا کونا جہاں اللہ نے دیکھ نہ رہا ہو؟ تو خالق کائنات کا رقیب ہونا، بصیر اور خبیر ہونا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر. اور یہاں بھی تقوی ہی کام آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. ہر شخص یہ دیکھے اور غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. پھر ہمیں اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر، ایک ایک بات سن رہے. تو یہ دائمی تصور ہمارے دلوں میں ہو. کوئی ایسا کونا نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں جو ہم کو اللہ سے چھپا دے. کوئی ایسی تاریکی نہیں، کوئی ایسا اندھیرا نہیں جو ہم کو اللہ سے چھپا دے. اللہ ہمیشہ دیکھ رہے، ہر ایک کو دیکھ رہے، ہر ایک عمل کو دیکھ رہے. یہ تصور ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. اس سے وہ انسان مقام تقویٰ سے آگے بڑھ جاتا ہے مقام احسان تک. اگر ہمیشہ اپنے خالق اور مالک کی رقابت، اس کا دیکھنا، اس کا باخبر ہونا، اس کا تصور قائم کر لیں. جبریل امین نے پوچھا تھا من احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ وہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہے. ان دونوں سے ایک تصور ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ مقام احسان سب سے اونچا مقام ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں، پوری زندگی عبادت ہے. پوری زندگی چلنا پھرنا عبادت، کھانا پینا عبادت، سونا جاگنا عبادت. اگر انسان شرعی سماحت سے واقف ہو اور دین کے قواعد سے واقف ہو تو اس کا ہر لحظہ عبادت ہے، اور ہر لحظہ اللہ کی رقابت کا تصور ہو، یہی مقام احسان جو بڑے تھوڑے لوگوں کو حاصل. لیکن ضروری ہے کہ اس رقابت اور اللہ کے باخبر ہونے کو اپنی اصلاح پر قائم کرے. ایک شخص کو معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا؟ اس کو اپنے خالق اور مالک کی حیا نہ آئے گی؟ یہ تقویٰ کا سفر احسان کی طرف جا رہا ہے. اصول تقویٰ کا یہ بڑا اہم اور قیمتی پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھو، اس کے انعامات کو دیکھو، جہنم کا عذاب اور جنت کی نعمتیں. یہ مت سوچو کہ یہ عذاب اور یہ نعمتیں تو صدیوں بعد ان کا سامنا ہوگا. نہیں، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے اور قبر ہی سے عذاب کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک بندے کی آج موت آ جائے اگر وہ نیک ہے متقی ہے تو آج ہی وہ جنت کی نعمتوں کا مستحق بن جائے گا. اگر وہ فاسق ہے فاجر ہے اور معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو آج ہی وہ جہنم کا لقمہ بن جائے گا. قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اس کے لیے صدیوں کا انتظار بالکل بے معنی حقیقت ہے. یہ آج ہی مل سکتا ہے, آج ہی موت. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے داخلے میں صرف اس کی موت آئے گی. اگر وہ مر جائے تو آیت الکرسی کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا. یہ نعمتیں دور نہیں ہیں, بہت ہی قریب ہیں. انا اندرناکم عذاب قریب, تمہیں ہم ڈراتے ہیں عذاب قریب سے. یہ عذاب دور نہیں بعید نہیں, یہ عذاب قریب ہے. اس قرب کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک قرب زمانی اور ایک قرب مکانی. یہ عذاب قریب ہے باعتبار زمانے کے بھی اور باعتبار مکان کے بھی. باعتبار زمانے کے اس لیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی, اور اگر تم معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہو اور شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, اپنے مناہج کے اصلاح کا سوچتے نہیں ہو, تو پھر یہ جہنم کا عذاب تمہیں لاحق ہوگا. انتہائی قریب ہے. موت آج نہیں تو 10 سال بعد آ جائے گی, 20 سال بعد آ جائے گی. یہ زمانہ قریب ہے. دوسرا قرب باعتبار مکان کے ہے, جہنم باعتبار مکان کے بھی قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک, کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی قریب ہے. اس کا معنی یہ کہ بعض اوقات ایک نیکی تمہیں جنت میں پہنچا دے گی اور بعض اوقات ایک معصیت, ایک بے حیائی تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی. تو کس قدر اللہ کے خوف کی ضرورت ہے, ہمیں کس قدر تقویٰ کا سہارا مطلوب ہے. انسان تو بہت ہی کمزور ہے اور انسان کو طاقت دینے والی چیز یہ نیکی اعمال صالح ہے, اور یہ تقویٰ کا پروگرام یہ انسان کی قوت ہے, یہ انسان کی طاقت, ورنہ انسان کمزور ہے. تو جنت اور جہنم اس پر غور کیجیے. اللہ کا باخبر رہنا, اس کی رقابت, اس کا رقیب ہونا, یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں پیوست رہے, ہمیشہ پیوست رہے. اور ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کی اخروی جو جزا اور سزا کے معاملات ہیں وہ بھی سامنے رہیں. قبر کیا ہے, جہنم کیا ہے, قبر کی نعمتیں کیا ہیں, جنت کیا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کا قرب, میدان محشر, اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا, یہ سارے تصورات ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. یہ اصول ہیں تقویٰ کو حاصل کرنے کے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو, صحبت صالحین, اچھے لوگوں کی مصاحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, جن میں تقویٰ ہو, ورع ہو, جو اللہ رب العزت کی وحی کا فہم رکھنے والے ہوں اور اس وحی پر عمل کرنے والے ہوں, جو تقویٰ کے مقامات کا ادراک رکھتے ہوں, ان کی صحبت اختیار کرنا, اللہ کی رضا کے لیے ملنا بہت قیمتی نعمت ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ جو عقیدہ توحید ہے اس کا سب سے مشکل مقام یہی. اللہ کے اولیاء سے محبت ہو, اور جو اللہ کے اعداء ہیں, دشمن ہیں, ان سے منافرت ہو. تو یہ قرب, صالحین کا قرب, یہ حصول تقویٰ کا اور تزکیہ کمانے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اور یہ صحبت دو صورتوں میں ہے, ایک ان کی ذات کے قریب ہونا, ان کے پاس سفر کر کے جانا, ان سے علم کا اکتساب کرنا, ان کے عمل کو دیکھنا, اور اس طرح تزکیہ کے مقام کو حاصل کرنا. دوسرا صحبت کا معنی جو ہمارے اسلاف گزر چکے انبیاء سابقین ہیں,
صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، ائمہ امت ہیں، ائمہ اہل السنہ ہیں، ان کی سیرت ہمارے سامنے، ان سیرتوں کا مطالعہ بھی ایک قسم کی صحبت ہے، ان کی مصاحبت ہے، ان کے واقعات سنے جائیں، ان کے واقعات پڑھے جائیں، بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، قرآن واقعات بیان کرتے ہیں، ان واقعات کا اثر ہوتا ہے، بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ بھی حصول تقویٰ کے پروگراموں میں شامل ہے۔ تو اس طریقے سے تقویٰ کا اکتساب کیجیے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک ماہ سیام کے مقصد کو حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک یہ سفر نہ حاصل۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ روزے اس لیے نہیں کہ تم کو محض بھوکا رکھا جائے یا محض پیاسا رکھا جائے، نہیں، لعلکم تتقون، اس لیے ہے تاکہ تو مستقل تقویٰ کو اختیار کر۔ تو کتب علیکم الصیام کا مرحلہ ہم گزار چکے، لعلکم تتقون کا مرحلہ ہمیشہ قائم ہے، اور آپ کو اور مجھے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس ماہ صیام سے استفادہ کیا، اور یہ سفر آگے بھی چلتا رہے، آگے بھی چلتا رہے، روزے اور بھی ہیں، صدقات اور بھی ہیں، قیام اللیل مستقل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ ہے، اور جو پرہیز آپ نے کی روزے کی حالت میں، قول زور سے پرہیز کی، عمل زور سے پرہیز کی، وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، ہمیشہ اس نیکی کو قائم رکھیں، قول زور سے اجتناب کریں، عمل زور سے اجتناب کریں، اور یہ چیزیں ہیں تقویٰ کو حاصل کرنے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بنے، اور سارے فائدے اسی پر کھائیں۔ تقویٰ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں سب کچھ، تقویٰ کمانا، بچنا، بچاؤ حاصل کرو، اس بچاؤ کے بہت سے مراحل ہیں، بچاؤ کے بہت سے مراحل، شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے، لا یعنی امور سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بہت سے مراحل، ان سارے مراحل پر توجہ دیجیے۔ تو گویا تقویٰ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، اذکار سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، آنکھوں سے بھی ہے، کانوں سے بھی ہے، سارے امور سے، خواب امور سیاسی ہو، اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، سارے امور پر تقویٰ کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے قلوب کو، اعضار جوارح کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما لے جن کے منہج اور جن کے عقیدے اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کچھ مریض ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور کچھ دوست پریشان ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے تمام وہ ساتھی جو پریشان ہیں اللہ رب العزت انہیں عافیت عطا فرما دے۔ اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار کے لیے پوچھا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، اس پر جو کمیشن ملتی ہے دونوں طرفوں سے وہ لی جا سکتی ہے، اور شرعی مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دو اعلان ہیں، ایک تو پروگرام ہمارے کراچی میں دو بڑے اہم ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کل رات کو موسیٰ علیہ راشی مسجد کے سامنے مین روڈ پر ایک سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں خصوصی خطاب کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ہماری جماعت کے محقق عالم دین شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ کو، وہ ارشاد تشریف لائیں گے کل اور خطاب فرمائیں گے، اور کچھ مقامی ساتھی بھی، شیخ رمین بھٹی صاحب کا خطاب بھی ہوگا اور مجھے بھی خطاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا پروگرام جو ہے وہ المحد الصرفی میں اتوار کے دن عصر کی نماز سے شروع ہوگا، عشاء تک جاری رہے گا، اور یہ معاہد کی سرانہ تقریبات ہیں جن میں سب سے اہم پروگرام درس صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی آخری حدیث پر شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے. اس میں دونوں پروگراموں میں دعوت عام ہے, تو آپ تشریف لائیں اور اپنے احباب کو ساتھ لائیں. انشاءاللہ آپ کو علمی اور عملی اس سے فائدہ ہوگا, اللہ پاک قبول فرمائے. دوسرا آج کا اعلان, یہ پنجاب کا علاقہ حویلی لکھا, اس میں ایک دینی درسگاہ ہے مرکز ابن قیم کے نام سے. امام ابن قیم رحمہ اللہ موحدین کے امام تھے, اس نام ہی سے ان کے منہج کا ہم کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتقادی اور عملی طور پر کس منہج کے لوگ ہیں. الحمدللہ اس ادارے کے بانی مولانا اکرم راحیل صاحب سعودی عرب کے فارغ التحصیل ہیں اور بہت ہی علمی اور عملی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا اخلاص عطا فرمایا ہے اور اخلاص سے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی امانتدار ساتھی اور ہمارے خاص رابطوں میں رہتے ہیں, بلکہ سالانہ ہمارا ایک پروگرام بھی وہاں ہوتا ہے اور بہت ہی دل خوش ہوتا ہے ان کے پروگرام کو دیکھ کر. بچیوں کی تعلیم کا اہتمام بھی ہے, بچوں کی تعلیم کا اہتمام بھی ہے, تو اس قسم کے سارے ادارے تعاونی سے چل سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد. تو آپ سب سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ تعاون کیجیے. صدقات کا موسم ہمیشہ قائم رہتا ہے. ربی آپ نے سنا کہ اتقا بننے کے لیے, سب سے بڑا متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کی تجویز دی ہے, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ساتھی موجود ہیں, پروگرام آپ کے سامنے ہے اور صدقہ جاریہ میں شمولیت کی دعوت موجود ہے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. ساتھی باہر موجود ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, تو آپ تعاون کیجئے, اللہ پاک قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.
بعد میں 8 مہینے بعد کسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لے تو کیا وہ اس کے لیے حلال ہو گئی؟ جی ہاں, یہ طلاق بائنہ کہلاتی ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق بائنہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی یا اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں یا 3 سے زائد دے دیں, وہ 1 ہی شمار ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ طلاق نہ دی جائے, عدت ختم ہو جائے, یعنی 1 ہی طلاق سے عدت ختم ہو جائے 3 ماہ کی, تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی, جدا ہو جائے گی اس سے. اب اگر دوبارہ یہ ملنا چاہتے ہیں, یہ شوہر اور بیوی, تو نئے نکاح سے دوبارہ مل سکتے ہیں. تو چونکہ آپ کا معاملہ طلاق بائنہ کا ہے اور 3 طلاقیں اکٹھی دی گئیں, وہ 1 کے حکم میں ہے, کیونکہ صحیح مسلم عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 مجلس 3 طلاقیں 1 ہی شمار ہوتی تھیں, تو 1 کے حکم میں ہے. عدت چونکہ گزر چکی ہے, 8 مہینے بعد آپ نے دوبارہ ملنے کا سوچا ہے, تو نئے نکاح سے گھر آباد ہو سکتا ہے. اور اگر طلاقیں 3 دے دی جائیں ہر مہینے,
ایک طلاق دی، پھر اگلے دوہر میں دوسری، اور اس کے اگلے دوہر میں تیسری، یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے. اس میں عدت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئے نکاح یا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کا کہیں نکاح ہو، اپنی مرضی سے نکاح کرے کسی پلاننگ کے بغیر، اور اپنے شوہر کے ساتھ رہے. اس شوہر کا اگر کبھی انتقال ہو جائے، 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، کہ وہ شوہر اپنی رضا سے اس کو طلاق دے دے، 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو سکتی ہے. تو آپ کی صورت طلاق بائنہ کی ہے، اس میں نئے نکاح سے یہ گھر آباد ہو سکتا ہے. کہ ایک ساتھ تین طلاق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ابن عباس کی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی ابو رکانہ، اس نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجوع کی اجازت دی تھی، اس نے رجوع کر لیا تھا. کہتے اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی حکم میں ہیں، واللہ اعلم.